السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک نئے شو کے ساتھ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاکستانیوں کی اکثریت ملکی قوانین کو قرآنی تعلیمات کے مطابق بنانے کی خواہش مند ہے، بین الاقوامی ادارے کی جائزہ رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا، سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمن میں ایک خود کش بمبار نے عدن کے سیکیورٹی سربراہ کے گھر کے باہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے، سیکیورٹی چیف اس میں محفوظ رہے. اور ترکی نے 12 افراد کو گرفتار کیا ہے جو مشتبہ طور پر بدھ کے روز شمال مغربی شہر برسا میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث تھے، جس میں 13 افراد زخمی ہوئے. اور امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن عراق میں ہیں، جہاں وہ عراقی لیڈروں سے بات کر رہے ہیں، اور ان کی بات چیت کا مقصد عراقی قومی اتحاد کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ کو جاری رکھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں پیو ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے، اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں عشرت سلیم.
امریکہ میں قائم تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے کیے گئے ایک جائزے کے مطابق، پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ملک میں قرآنی تعلیمات کا سختی سے نفاذ چاہتی ہے. اس رپورٹ کے لیے گزشتہ سال 5 اپریل سے 21 مئی کے درمیان دنیا کے 10 مسلم اکثریتی ممالک میں 10,000 سے زائد افراد سے 3 سوالات پوچھے گئے تھے. بدھ کو جاری ہونے والے جائزے کے لیے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کے ملک کے قوانین کو سختی سے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، صرف اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے مگر سختی سے قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یا قوانین کو قرآن سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے. سروے میں شامل 78% پاکستانیوں نے کہا کہ ملک کے قوانین کو سختی سے قرآنی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ 16% نے کہا کہ قوانین کو اسلامی اقدار اور رسولوں کے مطابق تو ہونا چاہیے مگر سختی سے قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ماہر تعلیم اور انتہا پسندی کے رجحانات پر نظر رکھنے والے سرگرم کارکن ڈاکٹر اے ایچ نیئر کا کہنا تھا کہ انہیں پیو ریسرچ کے اس جائزے پر کوئی تعجب نہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں تک لوگوں کو یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کے مسائل کا حل دینی قوانین پر عمل درآمد میں موجود ہے، اور انہیں کوئی متبادل تصور نہیں پیش کیا گیا. ان کے بقول اس کی دوسری وجہ دنیا کے مختلف حصوں میں نام نہاد مذہبی حکومتوں کا قیام تھا، جہاں سزاؤں پر فوری عمل درآمد سے ان میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ اسلامی قوانین انہیں جلد انصاف فراہم کر سکتے ہیں.
لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں انصاف ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں پہ اسی قسم کا کوئی ڈراسٹک ایکشن چاہیے. یہ بنیادی طور پہ مظہر ہے اس ناکامی کا جو ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے ہے، جو ہمارے پاس ایبسنس آف گورننس ہے، حکمرانی کا فقدان ہے ہمارے پاس، جس میں زور آور تو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، اور جو زور آور نہیں ہے، جو غریب ہے، جو بے اختیار ہے، وہ مکمل طور پر مجبور ہے. اس صورت میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسی اقدامات انہوں نے کیے، اگر ویسی اقدامات ہو جائیں تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں.
معروف عالم دین ڈاکٹر راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ پاکستانی عوام ملک میں قرآنی تعلیمات کے مطابق قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں، مگر اعلیٰ اخلاقی اقدار کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم دوسرے سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ وہ اخلاقی اقدار اور قرآنی احکامات میں عمل کرے، اور ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھے ہوئے ہیں.
انہوں نے کہا کہ جب ہم اجتماعی زندگی میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ انفرادی زندگی میں بھی ہم انہی اخلاقی اقدار پر عمل پیرا ہوں. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین سے عسکریت پسندوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان سے طالبان اور ان سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے محفوظ ٹھکانوں سے حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے، اور ان کے بقول پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں دنیا کے سامنے ہیں۔ بدھ کی شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران جب اعزاز احمد چودھری سے پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا،
پاکستان ہیز آلریڈی ٹیکن آل نیسسری ایکشنز اگینسٹ آل گروپس دیٹ ور آپریٹنگ ان نارتھ وزیرستان اور اینی ویئر ایلس۔
سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ پاکستان نے پہلے ہی شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں موجود تمام دہشت گردوں کے خلاف تمام ضروری کارروائی کی ہے۔
آئی تھنک وی ہیو ریپیٹڈلی سیڈ ٹائم اینڈ اگین دیٹ پاکستان ڈز ناٹ میک اینی ڈسٹنکشن بٹوین اینی ٹیررسٹ۔
اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے کے اوائل میں افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ملک کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاں موجود ان افغان طالبان کے خلاف کارروائی کرے جو مذاکرات سے انکاری ہیں۔ صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغان طالبان پاکستانی شہروں پشاور اور کوئٹہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک حملے میں 70 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ طالبان کے حقانی نیٹ ورک کی کارروائی تھی۔ باور کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دیگر دہشت گردوں کے علاوہ حقانی نیٹ ورک بھی موجود تھا، تاہم جون 2015 میں اس علاقے میں ضرب عصب کے نام سے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے بیشتر حصے کو دہشت گردوں سے صاف کروایا جا چکا ہے۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔
افغانستان میں ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری سعی اور کوشش جاری ہے۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں امن افغانستان میں امن سے مشروط ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن عراق میں ہیں، جہاں وہ عراقی لیڈروں سے بات کریں گے۔ ان کی بات چیت کا مقصد عراقی قومی اتحاد کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ کو جاری رکھیں۔ بائیڈن کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق نائب صدر بین الاقوامی برادری کی ان اقدامات پر بھی بات کریں گے جو وہ عراقی معیشت کے استحکام اور علاقائی تعاون میں اضافے کے لیے اٹھا سکتی ہے۔ بائیڈن سن 2011 کے بعد عراق کا دورہ کرنے والے سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ انہوں نے اپنی آمد کے فوراً بعد عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کی۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ مہینے مذاکرات کے ایک اور مرحلے کا انعقاد کریں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تاریخ کے تعین سے پہلے جنگ بندی کو مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر اسٹیفن دی مستورہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے، جیسا کہ میں اقوام متحدہ کی ماں پر جنگ بندی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپیل کر رہا ہوں، اور یہ مکمل طور پر ممکن ہے، اور میں جانتا ہوں کہ روس اور امریکہ بھی اپنے طور پر اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حاصل ہونے والی اس غیر معمولی کامیابی کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کامیابی کو پائیدار ہونا چاہیے۔ کسی بھی فریق کے لیے واپس مذاکرات کی میز پر آنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ تھے اسٹیفن دی مستورہ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ کے بعد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے عمل نے شام میں تشدد میں اضافے کے باوجود کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ شام میں تشدد کے حالیہ واقعات میں حلب کے ایک ہسپتال میں گزشتہ بدھ کا حملہ بھی شامل ہے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں بچے اور ہسپتال کا عملہ بھی شامل تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے 12 افراد کو گرفتار کیا ہے جو مشتبہ طور پر بدھ کے روز شمال مغربی شہر برسا میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث تھے جس میں 13 افراد زخمی ہوئے۔ سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو نے کہا ہے کہ پولیس نے 12 افراد کو برسا اور استنبول میں اور 2 دوسرے شہروں میں گرفتار کیا۔ بدھ کے روز تاریخی ضلع برسا میں ایک مسجد کے نزدیک ایک خاتون خودکش بمبار نے دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دیا تھا۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کیپ وردی کی فوجی بیرکوں میں 11 افراد کو قتل کرنے والے مشتبہ فوجی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مینول سلوا کی تلاش 24 گھنٹے کے بعد بدھ کے روز اس وقت ختم ہوئی جب اسے دارالحکومت پرایا میں روکا گیا جہاں وہ چوری کی گئی ایک ٹیکسی چلا رہا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے پرایا سے 45 کلومیٹر دور ایک فوجی اڈے پر 8 فوجیوں اور 3 شہریوں کو ہلاک کیا۔ حملے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ پیرس دہشت گرد حملوں کے ایک بڑے حملہ آور سلاح عبدالسلام پر فرانس کی عدالت نے قتل، اغوا اور بم اور مہلک ہتھیار استعمال کرنے کے الزامات باقاعدہ طور پر عائد کر دیے ہیں۔ مراکو میں پیدا ہونے والا عبدالسلام بدھ کے روز پیرس کی عدالت میں پیش ہوا۔ جج نے حکم دیا کہ اسے 30 مئی تک قید تنہائی میں رکھا جائے۔ عبدالسلام کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پچھلے سال 13 نومبر کے پیرس حملوں کا بڑا منصوبہ ساز اور سرغنہ تھا۔ ان حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے۔ داعش گروپ نے پیرس اور بیلجیم دونوں جگہ ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شمالی کوریا نے بظاہر ایک درمیانی مار کے میزائل کا تجربہ کیا ہے جو پرواز کے چند ہی سیکنڈ بعد تباہ ہو گیا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز اس ناکام آزمائش کی اطلاع دی ہے۔ یہ واقعہ اس کے تقریباً ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں سامنے آیا ہے جب پیونگ یانگ نے ایک آبدوز سے میزائل داغنے کی کامیابی کا جشن منایا تھا۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یونہاپ نے بتایا ہے کہ یہ میزائل 30 کلومیٹر تک گیا لیکن بظاہر یہ ایک تجربہ ناکام ہو گیا۔ پیونگ یانگ کے یہ تازہ ترین تجربات اس کے بعد ہو رہے ہیں جب امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ جنگی مشقیں کی ہیں جس سے شمالی کوریا اشتعال انگیزی قرار دیتا ہے۔ یمن میں خودکش بمبار نے عدن کے سیکیورٹی سربراہ کے گھر کے باہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور عورت کا لباس پہنے ہوا تھا اور کئی فوجی چوکیوں کے پاس سے گزرا تھا۔ سیکیورٹی چیف شالا شاہی حملے میں محفوظ رہے۔ دسمبر کے بعد سے ان کے گھر پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ دھماکے سے گھر کے باہر آگ پھیل گئی۔ سیکیورٹی گارڈز نے گاڑی میں دھماکے سے پہلے ہی حملہ آور پر فائرنگ کر دی۔ پولیس ڈائریکٹر نبیل سکارا نے بتایا کہ سونگھنے والے کتوں نے بارود کا پہلے سے پتہ چلا لیا جس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان بچ گیا۔ ان کا کہنا تھا پولیس ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ خود کش کار بم دھماکے سے پھٹ گئی اور حملہ آور عورتوں کا لباس اور نقاب پہنے ہوا تھا، لیکن اس کار بم کو کتوں نے شناخت کر لیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی پہلے سے ہوشیاری کے باعث حملہ ناکام ہو گیا۔ مشکلات سے دوچار صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز اور ان کی ساتھی کارلی فیورنیا کو، جو کبھی ان کی سیاسی حریف بھی تھیں، ریپبلکن پارٹی سے نامزدگی کے حصول کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے دشوار گزار راستوں کا سامنا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ٹیڈ کروز واضح فرق سے پیچھے ہیں، لیکن مسٹر کروز نے کہا ہے کہ ان کی رننگ میٹ یعنی نائب صدر کے عہدے کے لیے ان کا انتخاب کارلی فیورینا ایک سمجھدار اور تجربہ کار خاتون ہے جو ضرورت پڑنے پر صدارت کی ذمہ داریاں بحسن نبھا سکتی ہیں۔ لیکن فیورینا کے ذمہ پہلا کام اس مقابلے میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن، دے آر ٹو سائیڈز آف دی سیم کوائن۔
ان کے الفاظ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ دونوں لبرل ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہلری کلنٹن نے لاکھوں کی فروخت تک رسائی اور اثر و رسوخ نظام کے اندر سے حاصل کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن جیسے لوگوں کو خریدتے ہوئے اربوں بنائے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ نائب صدر کے عہدے کے لیے ٹیڈ کروز کے انتخاب کا مذاق یہ کہتے ہوئے اڑایا کہ ان کے پاس ڈیلیگیٹس کی مطلوبہ تعداد کے حصول کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔
He is the first presidential candidate in the history of this country
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی تاریخ کا پہلا صدارتی امیدوار ہے جو حساب کتاب کے اعتبار سے دوڑ سے باہر ہو چکا ہے، لیکن وہ نائب صدر کے عہدے کے لیے کسی کو منتخب کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ دیکھیے، میں واقعتاً ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن دوستو وہ آپ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہلری کلنٹن کے مقابلے میں صدارتی مہم پر نظر جمائے ہوئے ہیں، جو ڈیلیگیٹس کی مطلوبہ تعداد کے اعتبار سے نامزدگی کے بہت قریب پہنچ گئی ہیں۔ مس کلنٹن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہی حتمی مقابلے کی توقع کر رہی ہیں اور انتخابی مہم میں ان پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے اپنے نئے کاسموڈروم یعنی خلا میں راکٹ بھیجنے کی تنصیب وسٹوکنی سے پہلا راکٹ جمعرات کو خلا میں بھیجا۔ یہ راکٹ ایک روز قبل تکنیکی وجوہات کی بنا پر نہیں بھیجا جا سکا تھا۔ روس کے مشرق بعید میں واقع کاسموڈروم سے راکٹ بھیجنے کے وقت روسی صدر ولادیمیر پوٹن وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کامیابی سے راکٹ بھیجنے پر عملے کو مبارکباد دی اور ایک روز تاخیر کرنے پر ان کی سرزنش بھی کی۔ راکٹ لانچ کے بعد ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والے ایک اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اپنی تمام ناکامیوں کے باوجود روس خلا میں راکٹ بھیجنے کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہے۔ سویوز راکٹ نے جمعرات کو مدار میں تین چھوٹی سیٹلائٹ بھیجی ہیں۔ پوتن نے بعد میں کہا کہ وسٹوکنی کے لیے اگلا مرحلہ اس سے بھاری راکٹ خلا میں بھیجنا ہوگا۔ روس کے ذرائع ابلاغ نے بدھ کی صبح خبر دی تھی کہ راکٹ بھیجنے کی پہلی کوشش ٹیک آف سے چند منٹ قبل روک دی گئی تھی۔ وسٹوکنی اسپیس پورٹ روس کے مشرق بعید میں واقع ہے اور اسے کریملن نے تعمیری تاخیر اور 6 ارب ڈالر کے بجٹ کے باوجود آگے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔ انٹیلیجنس کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ الشباب کے وہ ارکان جنہوں نے داعش کی حمایت کا اعلان کیا تھا وہ صومالیہ کے دارالحکومت موغدیشو میں داخل ہو رہے ہیں۔ موغدیشو میں قائم سلامتی سے متعلق ادارے صومالیہ انسٹیٹیوٹ فار سیکیورٹی اسٹڈیز کے سربراہ کرنل عبداللہ علی ماؤ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ الشباب کے کارکن وسطی جوبا کے علاقے سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد دارالحکومت اور کینیا کی سرحد کے قریب واقع علاقوں کی طرف فرار ہو رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پچھلے سال دسمبر کے دوران فرانس میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر گفت و شنید کے بعد پچھلے ہفتے 22 اپریل کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اس میں درجہ حرارت کی دو حدیں شامل ہیں، یعنی صنعتی دور سے پہلے کرۂ ارض کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 1.5 اور 2 درجے سینٹی گریڈ زیادہ۔ وائس آف امریکہ کے روزین اسکربل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک نئے مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ کم سطح کے ہدف کا مطلب ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کی شدت میں کمی، خاص طور پر خط استوا اور دنیا کے دیگر گرم علاقوں میں۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
جزائر پر مبنی چھوٹی ریاستوں اور ترقی پذیر ملکوں نے کم تر درجہ حرارت کے ہدف کے حصول کے لیے سرگرمی سے کوششیں کیں۔ جرمنی میں قائم ایک ادارے کلائمیٹ اینالیٹکس سے منسلک آب و ہوا کی تبدیلی کے امور کے ایک سائنسدان کارل سولیزنر کہتے ہیں کہ آدھا درجہ سینٹی گریڈ اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو آب و ہوا کی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل، ہماری تحقیق سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ آب و ہوا میں تبدیلی کی نمایاں طور پر ایک زیادہ محفوظ حد ہو سکتی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی پر کام کرنے والے سائنسدان سولیزنر نے ایک نئے تحقیقی مطالعے کی قیادت کی جس میں دنیا بھر کے 25 علاقوں میں 1.5 درجے سینٹی گریڈ اور 2 درجے سینٹی گریڈ کے فرق کا تجزیہ کیا گیا۔ مطالعاتی ٹیم نے اپنی تحقیق کے لیے 11 اشاریے استعمال کیے جن کا تعلق فصلوں کی پیداوار، پانی کی دستیابی اور شدید موسم سے لے کر آبی حیات کی باقیات سے بننے والی سمندری چٹانیں اور سمندر کی سطح کے بلند ہونے تک سے تھا۔ نتائج کے مطابق آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات پوری دنیا میں یکساں نہیں تھے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، بلند شمالی ارض بلد کے علاقوں کو تو آب و ہوا کی تبدیلی کا فائدہ ہی ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے گرم ہو رہے ہیں، وہاں کھیتی باڑی کے لیے حالات زیادہ سازگار ہوئے، جبکہ دوسری جانب خط استوا کے علاقے ہیں جہاں درجہ حرارت کا اضافہ یقینی طور پر فائدہ مند نہیں ہوتا۔ استوائی علاقوں میں 1.5 درجے اور 2 درجے سینٹی گریڈ کے فرق میں ہم بڑے پیمانے پر پیداوار میں کمی کا مشاہدہ کرتے ہیں، حقیقتاً گندم اور مکئی کی پیداوار میں 2 گنا کمی کا۔ ایک اور اہم گرم خطہ بحیرہ روم کا ہے، جس میں شمالی افریقہ اور مشرقی وسطی کے علاقے شامل ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے سائنسدان سلزنر کہتے ہیں
in annual water availability in the Mediterranean at 1.5 degrees C, this will double to about 20% at 2 degrees C warming.
ہمارے حاصل کردہ نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 درجے سینٹی گریڈ کے اضافے پر بحیرہ روم کے علاقوں میں پانی کی دستیابی میں سالانہ 10% کی کمی واقع ہو، لیکن درجہ حرارت میں 2 درجے سینٹی گریڈ کے اضافے پر یہ کمی 2 گنا ہو کر تقریباً 20% ہوگی۔ اس چیز کے پیش نظر کہ یہ علاقہ پہلے ہی پانی کی قلت کا شکار ہے اور یہ کہ اس علاقے میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ مخصوص خطہ آب و ہوا کے اس مخصوص اثر سے نمایاں طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر سلزنر کے۔ آبی چٹانیں جو سمندری حیات کو ٹھکانے مہیا کرتی ہیں اور ساحلی علاقوں کو شکست و برید سے محفوظ رکھتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کم تر درجہ حرارت کے ہدف پر حالات سے مطابقت پیدا کر لیں، اور درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے پر سمندر کی سطح بلند ہونے کی رفتار نمایاں طور پر کم ہو سکتی ہے۔ سائنسدان سلزنر کہتے ہیں کہ اس تحقیقی مطالعے سے پیرس میں آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے پر گفت و شنید کے موقع پر غریب تر اور ترقی پذیر ملکوں کی جانب سے کیے جانے والے مطالبوں کے سائنسی جواز کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ اسٹڈی اس حوالے سے عمل کرنے کی تائید کرتی ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ۔
By doing so, we hope that it can inform policymakers and the wider public to actually make better informed decisions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ ایسا کرنے سے ہم پالیسی سازوں اور عوام کے ایک بڑے حصے کو بہتر فیصلے کرنے کے لیے معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ مطالعاتی رپورٹ یورپین جیو سائنس یونین کے جریدے ارتھ سسٹم ڈائنامکس میں شائع ہوئی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی فلم مالک کی نمائش پر پابندی، تفصیلات فکرو فن میں۔
تو خوشی تیرا درد تو زندگی کیوں ہے زرد تو تیرا درد آزماں تو یہ مکان گھر بنا تو تیرے گھر۔
پاکستان سینسر بورڈ نے پولیٹیکل تھریلر فلم مالک کی نمائش پر پابندی لگاتے ہوئے اس کا سرٹیفکیٹ معطل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت فلم پاکستان بھر میں کہیں بھی نمائش کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔
جہاں جینا بھی گناہ ہو، نہ قبول بھی دعا ہو، مرض بھی ہے تو خود دوا تو۔ سویا ہوا ہے اگر جگا دے، جس کا ہے گھر وہی تو سجا دے، گھر کا تو مالک ہے تو نام بتا دے۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق فلم کا سینسر سرٹیفکیٹ بھی فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے، تاہم اس میں پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔
میں محمد محسن، پاکستان کا شہری،
پاکستان
کا مالک ہوں، یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں۔
مقامی میڈیا نے اپنے ذرائع کے حوالے سے پابندی کی جو وجوہات بیان کی ہیں، ان میں نسل پرستی، قانون ہاتھ میں لینے، اسے توڑنے کی ترغیب دینے اور فلم کے ذریعے سیاسی لوگوں کی تضحیک کے الزامات شامل ہیں۔
اس ملک میں نہیں رہنا مجھے، مجھے جنگل میں نہیں رہنا۔ This is a godless jungle۔ پیسہ پیسہ پیسہ، اب قریب کے دے مجھے میرا بیٹا۔
وہ تو وی وی آئی پیز کی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے،
میں کس کے پاس جاؤں؟
اپنے لوگوں کو ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا.
اس ایک روز قبل صوبائی سینسر بورڈ سندھ نے بھی فلم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تاہم اسے چند گھنٹوں کے بعد ہی واپس لے لیا گیا تھا.
من مورا یار کے من میں چھپایا، تن لوٹا من لوٹ نہ پایا، عشق کی مٹی آگ پکی رو،
کے مصنف، پروڈیوسر اور ہدایت کار عاشر عظیم ہیں، جبکہ فلم کی کاسٹ میں عاشر عظیم کے ساتھ فرحان علی آغا، ساجد حسن، حسن نیازی، عدنان شاہ، راشد فاروقی اور احتشام الدین شامل ہیں.
جسم کو چھونے والا
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل دو ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا. اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارہ صحت WHO نے گنی میں دو نئے مریضوں کی اطلاع دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے. مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا.
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا. 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا 2 درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے، لیکن سن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی. اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں. ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے، مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے 3 دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں، جسے MSD بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی. سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے. یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں. ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola in West Africa was to do just that.
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ، لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا. لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے، مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 5 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں
کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے اگلے سال کے شروع میں جے ایف 17 بی فائٹر جیٹ طیارے ایئر فورس میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے. طیارے پاکستان اور چین مل کر بنا رہے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس فائٹر جیٹ کی آزمائش موجودہ سال کے آخر میں شروع کی جا رہی ہیں. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان فضائیہ نے کہا ہے کہ چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے لڑاکا طیارے جے ایف 17 تھنڈر کے نئے ماڈل کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد دو نشستوں والے جے ایف تھنڈر بی طیارے 2017 میں پاکستان فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے. پاکستانی فضائیہ کے ایک بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ چین کے علاقے چینگڈو میں نئے طیارے بنانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ دو نشستوں والا جے ایف 17 تھنڈر بی طیارہ نہ صرف تربیت کے لیے استعمال ہو سکے گا بلکہ اس سے فضائیہ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. جے ایف 17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی چین کے اشتراک سے پاکستان میں تیاری کے بعد پاکستان فضائیہ میں ان طیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور باور کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں پرانے جہازوں کی جگہ بھی انہی طیاروں کو فضائی بیڑے میں شامل کیا جائے گا. پاکستان اور چین کے اشتراک سے جے ایف 17 تھنڈر طیاروں کا منصوبہ 90 کی دہائی میں شروع کیا گیا تھا، اور بعد میں دونوں ملکوں کے تعاون سے ان لڑاکا طیاروں کی تیاری پاکستان میں شروع کی گئی. ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب تک جے ایف 17 طیارے میں صرف ایک ہی پائلٹ کے سوار ہونے کی گنجائش تھی.
تو اس کا ڈوئل سیٹ ابھی تک تھا نہیں، جو کہ کافی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب اس کا ڈوئل سیٹ جہاز بڑے عرصے سے اس کا ڈیزائن ہو چکا تھا اور وہ بن رہا تھا، اب وہ کوالیفائی ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ پروڈکشن میں جا رہا ہے. یعنی اس کے بہت سارے ڈوئل سیٹس بنیں گے، پاکستان ان کو اپنے ٹریننگ اسکواڈنس میں استعمال کرے گا. یہ ہے ڈوئل سیٹ کا مطلب. یہ کوئی کوالٹی میں ڈفرینٹ جہاز نہیں ہوتا، جہاز وہی ہے مگر اس میں کاکپٹ جو ہیں وہ دو بنا دی جاتی ہیں، دو پائلٹس تاکہ اس میں بیٹھ سکیں.
پاکستان ماضی میں اپنی فضائی فورس کی دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک پر بھی انحصار کرتا رہا ہے، لیکن اب اس کا چین پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے. لیکن دفاع کے شعبے میں اب بھی پاکستان کا امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک سے تعاون جاری ہے. حال ہی میں امریکہ نے پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی منظوری دی تھی. پاکستانی فضائیہ میں پہلے بھی F-16 لڑاکا طیارے شامل ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
افغانستان نے پاکستان پر تنقید کی ہے کہ وہ طالبان کے وفد کو اپنے ملک میں دورے کی اجازت دے رہا ہے، اور کہا ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. یہ اعتراض اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب مسلمان باقی گروپ نے تصدیق کی تھی کہ ایک 3 رکنی طالبان وفد نے قطر میں قائم سیاسی دفتر سے اسلام آباد کے لیے سفر کیا ہے، جس میں سرحدی امور سے منسلک معاملوں اور ملک میں افغان پناہ گزینوں کے مسائل پر گفتگو ہوگی. جمعرات کے روز کابل میں ایک پریس کانفرنس میں صدر غنی کے ترجمان شاہ حسین مرتضوی نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان باہمی امور پر افغان حکومت سے بات کرے. شام میں ایک فضائی حملے میں حلب میں ایک ہسپتال تباہ ہو گیا ہے اور کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ ہسپتال بین الاقوامی فلاحی ادارے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی اعانت سے چل رہا تھا. ہلاک ہونے والوں میں 2 ڈاکٹرز بھی شامل تھے جو باقیوں کے کنٹرول والے علاقے میں بچوں کے امراض کے آخری ڈاکٹر تھے. خبروں میں بتایا گیا کہ رات گئے حملے میں 3 بچے بھی ہلاک ہوئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے جمعرات کے روز آسٹریا کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کو بتایا کہ تارکین وطن پر بڑھتی ہوئی پابندیوں سے بین الاقوامی قانون کے بارے میں یورپی عہد پر منفی اثر پڑے گا. بن نے ویانا میں قانون سازوں سے خطاب میں صرف آسٹریا کو ہدف تنقید نہیں بنایا. بن نے قانون سازوں کو بتایا کہ بین الاقوامی اور یورپی قوانین کے تحت ان کی اصولی طور پر یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو جنگوں، انسانی حقوق کی پامالیوں اور اذیتوں سے بھاگ کر آئے ہیں. ان کا یہ بیان عین اسی روز آیا ہے جب آسٹریا کے ایوان بالا کے قانون ساز ایک قانون پر رائے شماری کر رہے ہیں جس میں حکام کو اجازت ہوگی کہ اگر وہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری سمجھیں تو پناہ کی درخواستوں کو روک سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں مذہب کا کردار کلیدی ہے، تاہم اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا۔ جان کیری نے منگل کے روز ریاست ٹیکساس میں رائس یونیورسٹی میں مذہب اور سفارتکاری کے دوراہے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
جان کیری نے کہا کہ پوری تاریخ میں مذہب نے دنیا میں سیاسی اور اقتصادی حد بندیوں کے تعین میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔
Religion today remains deeply consequential, affecting the values, the actions, the choices, the worldview of people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا آج بھی گہرا اثر ہے، ہماری اقدار کی بات ہو، ہمارے اقدامات ہوں، ترجیحات ہوں، ہر ایک شعبے پر مذہب کا اثر دنیا بھر کی طرح ہمارے ہاں بھی ہے، اور یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ بعض لوگ جنگ شروع کرتے ہیں اور دیگر امن کی تلاش کرتے ہیں، بعض لوگ تبدیلی کے لیے تنظیم سازی کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ پرانے دنوں کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں اور وہ جدیدیت کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں، بعض سرحدوں کے پار دوسری اقوام تک پہنچنے کے لیے بیتاب ہیں جبکہ بعض ایک گروپ کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے اونچی دیواریں کھڑی کرنے کے قائل ہیں۔ سال 2013 میں ملک کے اعلیٰ ترین سفارتی عہدے پر تعیناتی کے بعد جان کیری نے محکمہ خارجہ کے اندر دفتر برائے مذہب و عالمی امور قائم کیا تھا، اور اس اقدام کا مقصد اوباما انتظامیہ کی جانب سے متعدد مسائل کے حل کے لیے بین المذاہب تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ایک بار پھر جان کیری کے الفاظ۔
For example, last year we hosted a workshop for religious leaders in Nigeria. The topic was both a moral and a practical one, corruption. The religious leaders were deeply concerned about the impact of corruption.
جان کیری مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے نائجیریا کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا۔ ورک شاپ کا موضوع اخلاقی بھی تھا اور سیاسی بھی، یعنی بدعنوانی۔ مذہبی رہنماؤں کو کرپشن کے اپنے ملک اور کمیونٹی پر اثرات کے بارے میں گہری تشویش تھی، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ ان وسیع تر چیلنجز سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ ورک شاپ میں شامل ایک شخص کا کہنا تھا کہ جب ہم کرپشن کے خلاف لڑتے ہیں تو کرپشن واپس ہم سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، لہذا وہ ایک عملی منصوبے کے ساتھ سامنے آئے کہ تمام سطحوں پر اصلاحات کی حمایت ہو، شہریوں کو تعلیم دی جائے کہ وہ کس طرح کرپشن کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور یہ پیغام ممبر سے دیا جائے کہ کرپشن ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی وجود کے لیے ناگزیر ہو، بلکہ ایک گالی ہے جس کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ جان کیری نے کہا کہ اوباما انتظامیہ کا ایک اور اہم مقصد دنیا بھر میں ان مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے جنہیں مظالم کا سامنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے لیے مذہب اور عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہونا چاہیے، اور اس پر عمل درآمد کرنے میں بھی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب کی تعلیم دینے میں بھی اتنے آزاد ہوں کہ انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو۔ جان کیری نے کہا کہ داعش جیسے انتہا پسند گروپ مذہب کے پردے میں مظالم ڈھاتے ہیں بشمول مذہبی اقلیتوں کی نسل کشی کے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ شام کے دو باغی گروپوں پر پابندی عائد کرے، ان میں سے ایک گروپ امن مذاکرات میں بھرپور انداز میں شریک رہا ہے۔ روس کے سفیر ویٹالی چرکن نے الزام عائد کیا کہ جیش الاسلام اور احرار الشام داعش اور القاعدہ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے مغربی اور عرب ممالک کی حمایت سے شام میں امن کے لیے گزشتہ سال شروع کیے گئے مذاکراتی عمل میں شریک ارکان میں جیش الاسلام ایک اہم رکن رہا ہے۔ اس گروپ کے ایک سینئر رکن نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ یہ دراصل روس ہے جو باقیوں پر فضائی کاروائیوں اور صدر بشار الاسد کی حمایت کر کے شام میں دہشت گردی کا ذمہ دار بنا ہے۔ روس کی طرف سے پابندی کے لیے نامزد کردہ دوسرا گروپ احرار الشام شام کے مضبوط مذہبی شدت پسند گروپوں میں سے ایک ہے، اور یہ القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ سے وابستہ ہے۔ 5 سال سے شام میں جاری خانہ جنگی کے باعث جہاں 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، وہیں شدت پسند گروپ داعش نے اس ملک کے وسیع حصے پر قبضہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے رکھا ہے۔ داعش کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ستمبر سن 2014 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شدت پسندوں کے خلاف فضائی کاروائیوں کا آغاز کیا تھا جس میں حکام کے بقول داعش کو قابل ذکر نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت گزشتہ ایک عشرے سے زیادہ عرصے میں سن 2015 میں نچلی ترین سطح پر تھی۔ واشنگٹن میں قائم ایک بین الاقوامی ادارے فریڈم ہاؤس نے بدھ کے روز جاری ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر 7 میں سے صرف ایک شخص ایسے ملکوں میں رہتا ہے جہاں صحافیوں کی حفاظت اور سلامتی یقینی ہے اور جہاں ذرائع ابلاغ حکومت کی دخل اندازی اور دباؤ سے آزاد ہیں۔ سلتیس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں آزادی صحافت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ فریڈم ہاؤس نے اس زوال کے لیے کئی وجوہات بتائی ہیں۔ فریڈم ہاؤس سے وابستہ جینیفر ڈینہم کے الفاظ ہیں۔
One is the really the heightened level of violence against journalists around the world in various settings.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک وجہ دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف مختلف وجوہات کی بنیاد پر تشدد کی سطح میں اضافہ ہے۔ دوسری بنیادی وجہ کئی مختلف قسم کے ماحول میں بے جا حمایت بھی ہے۔ میڈیا میں کسی ایک فریق یا موقف کے سلسلے میں سخت گیری اور دھڑے بندی بڑھتی جا رہی ہے۔ آمریت پسند حکمران اور شدت پسند آزاد رپورٹنگ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک موضوعات منظم جرم، بدعنوانی، زمینی تنازع، مذہب اور متنازع خود مختاری ہے۔ جنگ زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کرنا بہت خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ وہاں سے مشکل سے معلومات حاصل ہو پاتی ہیں۔ فریڈم ہاؤس کی جینیفر ڈینہم کے الفاظ ہیں۔
In Syria and Iraq, we do see just reporters having to risk their lives to get any type of news whatsoever.
وہ کہہ رہی ہیں کہ شام اور عراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹر اپنی زندگیاں مشکل میں ڈال کر خبریں حاصل کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شام وہ جگہ ہے جہاں 2015 میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ صحافیوں کی زندگیاں جرائم سے بھرے ملکوں جیسے میکسیکو اور کچھ وسطی امریکی ملکوں میں بھی خطرے سے دوچار ہیں، جہاں پر مقامی حکام طاقتور منشیات کے گروہوں سے رشوت لیتے ہیں۔ بہت سے ملکوں نے انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کر دیا ہے جس سے حکومت پر ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ چین میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ صحافی جیلوں کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت اور ایسے موضوعات پر جو پہلے محفوظ تصور کیے جاتے تھے سکروٹنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فریڈم ہاؤس سے وابستہ سیرا روپوچی کے الفاظ ہیں۔
There's government bans on certain topics that journalists choose to override and...
وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت ایسے موضوعات پر پابندی عائد کرتی ہے جسے صحافی رپورٹنگ کے لیے منتخب کرتے ہیں، یا بااثر لوگوں کی بدعنوانی جیسے ممنوع موضوعات پر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس جیسے ملکوں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں غیر ملکی میڈیا کی رسائی کو بلاک کر دیا ہے، جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں ماسکو کی مداخلت جیسے بڑی بڑی پیش رفتوں پر اپنا موقف دینا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں میڈیا کے ارکان نے خطرے اور دہشت کے باوجود روک ٹوک سے انکار کیا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
حال ہی میں کوئٹہ میں کیلیگرافی کی ایک نمائش منعقد ہوئی جس میں پیش کیے جانے والے فن پاروں میں لوگوں نے گہری دلچسپی ظاہر کی۔ کوئٹہ سے غلام مصطفیٰ زہری کی ایک رپورٹ۔
ماہر خطاطوں کے مطابق پاکستان میں فن خطاطی اب صرف شوق کے حد تک ہی محدود رہ گیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ خط و کتابت میں کمپیوٹر کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ محمد شعیب انجمن خطاطی بلوچستان کے رکن ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے معروف خطاطوں کے ساتھ مل کر اس فن کے بارے میں عام لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے ایک نمائش کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اس نمائش میں زیادہ کام نوجوان خطاطوں کا ہے۔
اصل میں یہ کام اس طرح تھا کہ بالکل دب رہا تھا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کوشش کی اس کو دوبارہ اپنے جگہ پہ اپنا مقام دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے، اور یقینی آپ نے بھی کام دیکھا ہوگا، بڑا اچھا کام کیا بچوں نے، اور زیادہ تر یہ 20 اور 25 سال کے درمیان کے بچے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔
ان کے بقول نفیس شخصیت والے لوگوں میں خوش نویس بننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ماہر خطاط استاد محمد محمدی گزشتہ 15 سالوں سے کوئٹہ میں خانہ فرنگ ایران میں نوجوانوں کو فن خطاطی سکھا رہے ہیں۔ وہ خطاطی کو نصاب میں شامل کرنے پر زور دیتے ہیں۔
اس طرح نمائشوں کا اہمیت بہت ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہے خانہ فرہنگ کے اس لحاظ سے مطلب لوگ کو جو ہے بہت حوصلہ افزائی ملتا ہے نا، لوگ کو بہت جو ہے مطلب اس کا شوق بڑھتا ہے نا۔
مسلمانوں میں جس آرٹ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ خطاطی ہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کی قرآن مجید سے محبت ہے۔ خطاطی کے مشہور اقسام میں خط ثلث، خط نستعلیق اور خط کوفی شامل ہیں۔ خطاطی کی اس نمائش میں 40 خطاطوں کے 100 سے زائد فن پارے رکھے گئے ہیں، جن میں قرآنی آیات اور اسم اللہ کو نوجوان خطاطوں نے کمال مہارت سے لکھا ہے۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پروگرام خطاط کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کے گرد ماحول میں اسی طرح کی تہیں ہیں جیسی کہ ایک کیک میں ہوتی ہیں۔ انہیں کی مدد سے موسموں کے بارے میں معلومات جمع کی جاتی ہیں اور پھر موسم کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے۔ یہ معلومات جمع کرنے کے لیے فضا میں سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں، اونچی پرواز کرنے والے ڈرونز ہیں، اور موسمی غبارے بھی جو مختلف بلندیوں پر موجود رہتے ہیں۔ اب اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں جن کی مدد سے موسمیات کے ماہرین کو ماحول کی مختلف پرتوں میں کام کرنے میں آسانی ہوگی، اور مقامی موسم کی پیش گوئی کرنے والے کمپیوٹرز کی کارکردگی بہتر ہو سکے گی۔ فی الوقت فضا سے جو اعداد و شمار حاصل کیے جاتے ہیں وہ ریڈار، موسمی غباروں اور اونچے اونچے ٹاورز کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں، اور عام طور پر صرف چند روز پہلے کے موسم کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں، لیکن موسموں کے بدلتے رخ اور پل پل کی خبر دینے میں زیادہ بہتر نہیں ہوتے۔ ایروسپیس انجینئر جیمی جیکب کہتے ہیں کہ ایسی معلومات ان مقامات کے لیے انتہائی اہم ہیں جہاں اچانک بہت شدید طوفان آ جاتے ہیں۔ جیکب اوکلاہوما یونیورسٹی میں انمینڈ سسٹمز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Oklahoma is a really good example because even though that we're already a very weather dynamic state, Oklahoma only has two balloon launches a day.
کیونکہ اگرچہ ہم یہاں موسمی لحاظ سے کافی تنوع رکھتے ہیں مگر ایک دن میں ہم صرف 2 غبارے چھوڑ سکتے ہیں، ایک الصبح سورج نکلنے سے پہلے اور ایک غروب آفتاب کے وقت، اور وہ بھی ریاست کے صرف ایک مقام سے جہاں موسمی پیش گوئی کے بارے میں تمام معلومات آ رہی ہوں۔ چنانچہ یہ اعداد و شمار واقعتاً ناکافی ہوتے ہیں، اور موسمی ماہرین کے لیے یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ موسم کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار بے حد محدود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے چھوٹے ڈرونز بنا رہے ہیں جو موسم کے بارے میں اعداد و شمار جمع کر سکیں اور کئی مقامات سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے گھنٹوں فضا میں رہ سکیں۔ اوکلاہوما یونیورسٹی میں میٹیریولوجی یا موسمیات کے پروفیسر فلپ چلسن کہتے ہیں کہ اس سے محققین کو طوفانوں کی صورتحال جاننے اور اس سے متعلق کمپیوٹرز کی کارکردگی بڑھانے میں بہت مدد ملے گی اور خرچ بھی کم آئے گا۔ ایٹلس نامی ڈرون اس طرز پر بنایا گیا ہے کہ یہ گھوم سکتا ہے، قلعہ بازی کھا سکتا ہے اور دوبارہ اوپر اٹھ سکتا ہے، چنانچہ اس سے طوفانی موسم میں بھی اڑایا جا سکتا ہے، اور یوں اس کی مدد سے نہ صرف اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ طوفان کی ویڈیوز اور تصویریں بھی بھیج سکتا ہے۔ جیکب کہتے ہیں
Our real goal is to try to develop systems that really I don't want to say replace but
ہمارا اصل مقصد ایسا سسٹم قائم کرنا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا مگر اس کا امکان ہے کہ یہ موسمی غباروں کی جگہ لے لے یا ان کی کارکردگی بڑھا دے۔
محققین کہتے ہیں کہ اب بھی انجینئرنگ کے بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں اور ایسے چیلنج موجود ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ موسمی ڈرونز فضا میں موجود دیگر اشیاء اور طیاروں سے ٹکرانے سے محفوظ رہیں. تاہم انہیں امید ہے کہ ماحول کی زیریں پرت سے موسموں کے نمونے حاصل کرنے والا ڈرون تقریباً 2 سال میں دستیاب ہو جائے گا. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوکرین کے لیے امریکی سفیر جیفری پائٹ اور یوکرین کے صوبے کارکیو اوبلاس کے گورنر ایہو رائنین نے تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو وسیع اور گہرا کرنے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی اور انسانی ہمدردی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے 8 اپریل کو یادداشت کیے ایک دستاویز یعنی ایم او یو پر دستخط کیے. کیف میں باہمی افہام و تفہیم کی یادداشت یا ایم او یو کی دستخطوں کی تقریب کے موقع پر امریکی سفیر پائٹ نے کہا کہ کارکیو سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تحقیق کی اپنی کمیونٹیز کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں گورنر کے ساتھ مل کر اس ایم او یو پر دستخط کر رہا ہوں جس سے کارکیو اوبلاس کے ساتھ ہمارا پہلے ہی سے مضبوط تعاون مزید مستحکم ہوگا، روزگار کے مزید اور بہتر مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور وسیع بنیاد پر اقتصادی مواقع فروغ پائیں گے. یہ ایم او یو یوکرین کے صوبے کارکیو اوبلاسٹ اور امریکی کاروباری اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دے گا جس سے علاقے میں سرمایہ کاری لانے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصنوعات تیار کرنے کے ادارے اور صنعتی ضابطے پہلے سے زیادہ جدید توانائی کے استعمال میں باکفایت اور ماحول دوست بننے کے لیے کام کریں گے. یہ میمورینڈم کارکیو اوبلاسٹ اور امریکی یونیورسٹیوں، تحقیقی مراکز اور ٹیکنالوجی بورس کے درمیان نئے رابطوں کی تشکیل سمیت سائنس، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں عملی تعاون بڑھانے کی تجویز بھی دیتا ہے. سن 2014 میں امریکہ کارکیو اوبلاسٹ میں مرکزیت کے خاتمے میں مدد دینے، انسانی حقوق، عدالتی اصلاحات اور سول سوسائٹی کی ترقی کے فروغ، پولیس اصلاحات میں اضافے، کاشتکاروں کے لیے قرضوں تک رسائی بہتر بنانے اور ٹی بی کے علاج اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد پروگراموں پر $90 لاکھ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکا ہے. اسی عرصے کے دوران امریکہ ان لگ بھگ 8,000 شہریوں کی زندگی بچانے سے متعلق انسانی ہمدردی کی معاونت میں $10 لاکھ سے زیادہ کی رقم بھی فراہم کر چکا ہے جنہیں مشرقی یوکرین میں تنازع کے باعث کارکیو کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا. کارکیو میں انسٹیٹیوٹ فار فزکس اینڈ ٹیکنالوجی میں حال ہی میں مکمل ہونے والی جدید نیوٹران سورس فیسلٹی کے لیے امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی 7,30,00,000 کی سرمایہ کاری یوکرین کو ریسرچ کی نئی صلاحیت اور وہاں کے عوام کے فائدے کے لیے صنعتی اور طبی آئسوٹوپس تیار کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گی. علاقے میں متنوع اور تعاون کی شراکت داری کی تشکیل کے لیے امریکی وابستگی کی یہ مزید عکاسی کرتی ہے. یہ ایم او یو ملازمتوں کی تشکیل اور اقتصادی افزائش کو بڑھانے، اقتصادی اصلاحات اور معیشت کو آزاد بنانے میں مدد دینے، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کاروبار کی سازگار فضا تشکیل دینے اور سامان اور خدمات کے لیے مارکیٹ کی رسائی بہتر بنانے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے امریکہ اور یوکرین کی مسلسل کوشش کا حصہ ہے. امریکہ اور یوکرین تسلیم کرتے ہیں کہ تجارت عالمی اقتصادی افزائش، ترقی، آزادی اور خوشحالی کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک اسٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے۔ اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔
I like reading books.
This is like a very special time because you know, it's a great teaching experience.
اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے، اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس بک اسٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔
If you don't know Shakespeare,
what I've tried to do in this book.
حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین اسٹور سے خریدی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے۔ تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں۔ اورینٹ ٹیچر امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں۔ یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں۔
In 2012, we had about an 8% increase.
سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا۔ سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک اسٹور میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اسکرین کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے اسٹوروں سے خریدی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم 3 سالہ اولیور کام کتابیں، ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھتے رہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا۔ تو سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، اور پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور اسفر امام۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.